بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود يا محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى آله. انسان کو حق اور باطل کے درمیان تشخیص دینے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اور جیسے کہ گزشتہ مجالس میں عرض ہوا، خدا ممتاز نے اس پوری کائنات کو اس مقابلے کے اندر محصور قرار دیا ہے، ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل. کسی اور مخلوق کو ان دونوں میں سے انتخاب کر کر کسی ایک کے اوپر چلنے کا شعور نہیں ہے، صرف انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ حق اور باطل میں سے انتخاب کرے. حق کا انتخاب کرنے کے بعد اس کے اوپر چلے گا تو جزا حاصل کرے گا، اور خدا نہ کرے اگر باطل پہ چلنا شروع کر دے گا تو اس کی سزا پائے گا. اور حق و باطل دو ایسی اصطلاحات ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کے ہر شعبے کے اوپر، ہر پہلو کے اوپر چھائی ہوئی ہیں. گرچہ ہم اور آپ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حق اور باطل عمومیت رکھتے ہیں، لیکن معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کی ایک خاص تفسیر ہوتی ہے، ہمارا ذہن کسی اور طرح اس کی تفسیر کرنے لگتا ہے. مثال کے طور پر درود بھیجے گا محمد والے محمد. جب آپ اور ہم حق اور باطل کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایسے آتا ہے جیسے ایک مارکہ ہوگا، جیسے کربلا کا مارکہ، اس میں ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے. تو اگر ہمیں اور آپ کو کبھی موقع ملا کہ کربلا جیسے کسی مارکے میں گئے، تب ایک حق ہوگا اور ایک باطل ہوگا، اور ہم حق کا ساتھ دے دیں گے. وہ حق اور باطل کے مارکے کی انتہائی عظمت ہے، آخری حد ہے. لیکن حق یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں حق اور باطل کا مارکہ ہر ہر لہجے میں انجام پا رہا ہوتا ہے. صرف میدان کربلا نہیں ہے، اس میدان کربلا کی تاثیر میں ہم اور آپ زبان سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید توجہ نہیں دے پاتے کہ کل یوم عاشورا وہ کل ارض کربلا. ہر دور کے اندر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت ایسا ہو رہا ہوتا ہے. درحقیقت جیسے ہی میں اور آپ کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ اتنا اچانک ہو کہ ہم اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم نے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس میں بھی حق اور باطل ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے اس مجلس میں آنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کے پاس کئی انتخاب تھے، آپ کے پاس کئی آپشن تھے، آپ نے اس طرح آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ چونکہ اس کو زیادہ حق پایا. اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں جس کو حق اور باطل کے درمیان رکھتے ہوئے ایک کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے یہ صلاحیت انسان کی بنیادی ترین صلاحیت ہے. یعنی کسی انسان کے اندر کوئی اور اسکل ہو یا نہ ہو، کوئی اور صلاحیت ہو یا نہ ہو، اگر حق اور باطل کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے تو سمجھ لیجیے اس کا کام کمال تک پہنچ گیا. لہذا قرآن کریم نے جب مومنوں کی تعریف کی ہے وہاں پر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، فرمایا ہم متقی کے لیے نور قرار دے دیتے ہیں، اس نور کی روشنی میں وہ انسانوں کے درمیان زندگی گزارتا رہتا ہے. یعنی اس کو مشکل پیش نہیں آتی، حق کہاں پر ہے باطل کہاں پر، خدا نے مثال اس حق و باطل کی تشخیص میں اس کو براہ راست مدد دے رہا ہوتا ہے. اچھا قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں وہ فکری طور پر اتنی میچور ہو جاتی ہیں، اتنی سنجیدہ ہو جاتی ہیں، ان کو حق اور باطل کی تشخیص میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی، کچھ قوموں کو بہت مشکل پیش آتی ہے. اور جو ہمارا مجموعی طور پر موضوع ہے دینداری اور سیاست کے عنوان سے، تو ظالموں کے لیے ایسی قومیں بہت اچھا حربہ ہوتی ہیں، اچھا میدان بنتی ہیں جن کے اندر اس بات کی تشخیص کی صلاحیت نہیں ہوتی. جو قوم حق اور باطل میں تشخیص دینے کی صلاحیت رکھیں معمولاً وہ کسی ظالم کو قبول نہیں کریں گے، چونکہ ظالم کی بالآخر باطل کو پہچان لیں گے. لیکن جن قوموں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ مسلسل کسی دھوکے باز کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، وہ مسلسل کسی باطل کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں کہ جو ان کو حق کے نام پر بہکا رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں حق اور باطل کا میکینزم اہل بیت نے کیسے بیان کیا ہے، یہ عمل کیسے انجام پاتا ہے، اور اس کے بعد کون سے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق اور باطل کی تشخیص دے دیتے ہیں، اور کون سے وہ ہوں گے جو حق اور باطل کی تشخیص نہیں دے پاتے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. شاید بہترین تعبیر اس سلسلے میں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 50 ہے، بہت بہترین تعبیر. فرمائیں کہ اگر اہل باطل حق سے نہ لیں تو دنیا میں کوئی باطل کو قبول نہیں کرے گا. اہل باطل ہمیشہ اپنے باطل کے ساتھ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ حق ضرور ڈالیں گے، مجبور ہیں وہ اس کام کو کریں. ورنہ دیکھیں نا، اگر ایک آدمی اپنی پروڈکٹس بیچ رہا ہے اور وہ کہہ دے کہ یہ جعلی ہے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کون خریدے گا پھر؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا اسے. یعنی سامنے والے سے کہہ رہے کہ اس کے اوپر پیسے لگاؤ، اس کے اوپر وقت لگاؤ، اس کے اوپر دین لگاؤ. کوئی کیوں دین لگائے گا، کوئی کیوں پیسہ لگائے گا، کوئی کیوں اپنی جان لگائے گا؟ کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا. اب وہ جو نہیں ہے اس کو دکھائے گا کہ یہ ہے، یہی وہ باطل ہے جو حق کو اپنے لیے استعمال کرے گا. ہوشیاری اس آدمی کی ہونی چاہیے جو اس کے اس مغالطے کے سامنے کھڑا ہے. مغالطہ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، علم منطق کا لفظ ہے اصطلاح. مغالطے کا مطلب ہوتا ہے غلط کو ایسے دکھانا جیسے صحیح ہے، غلط کو ایسے پیش کرنا جیسے کہ یہ صحیح ہے. ظالم کا کام مغالطہ کرنا ہوتا ہے، وہ ایک باطل لیتا ہے، اس باطل کے اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے، اس باطل کو لوگوں کو دینا چاہتا ہے، لوگ باطل قبول نہیں کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی حق تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لے گا، اور اضافہ کرنے کے بعد مغالطہ کرے گا، مغالطہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا. اب یہ جو کچھ ہم نے گزشتہ 5 مجالس کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا سیاست اور دین کے حوالے سے، گویا ظالموں نے دین کے معاملے میں ایک مغالطہ کیا. مغالطہ یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمیں سیاست کی ضرورت ہے، دیندار لوگ اگر سیاست میں آئے تو ہمارا کام پورا نہیں ہو پائے گا. اب ان کو دینداروں کو سیاست سے دور کرنا تھا. اگر وہ دینداروں سے یہ کہتے کہ آپ لوگ عبادات کریں ہم آپ کو لوٹیں گے، آپ لوگ عبادات کریں ہم آپ کے سر پہ حکومت کریں گے، بعد میں آہستہ آہستہ آپ کا دین بھی آپ سے لے لیں گے، تو ظاہر ہے کسی دیندار نے قبول نہیں کرنا تھا. اب انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ مغالطہ کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ سامنے والا نہ سمجھ پائے، سیاست سے بھی دور ہو جائے، ان کا کام چل جائے. تو اب جیسے کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے دین جو ہے وہ مقدس کام ہے، سیاست غیر مقدس کام ہے. جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا ہی مقدس ہے. مقدس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مقدس کاموں سے گریز کرے. سیاست جو ہے وہ غیر مقدس کام ہے, اس میں جھوٹ ہوتا ہے, اس میں فریب ہوتا ہے, اس میں کسی کو کسی بات پر جو اس نے غلطی نہیں کی وہ سزا دینی پڑ جاتی ہے, اپنے عیب کو چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب اچھالنے پڑ جاتے ہیں. تو اب یہ جو سیاست کے کام ہیں وہ آپ جیسے مقدس آدمی اس میں آ کر کیا کرے گا؟ تو آپ اپنا کام کیجیے, ہم اپنا کام کریں گے. اچھا, یہ کہتے ہوئے وہ خود اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان تمام خباستوں کو اپنے اندر رکھتا ہوں, اس کا میں نے تذکرہ کر دیا. اب دیندار مغالطے میں آ جاتا ہے, دیندار اس مغالطے سے دوچار ہو جاتا ہے, شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں بات صحیح ہے, میں مقدس آدمی ہوں, میرا کام نماز پڑھنا ہے, میرا کام روزہ رکھنا ہے, میرا کام حج انجام دینا ہے, میں کہاں ان چیزوں کے اندر پڑوں گا. یہی لوگ کرتے رہے, ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہم اپنا کام کریں گے. اچھا, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ والا ہوں, لیکن جب میڈیا اس کے ہاتھ میں ہوگا, اسکول اس کے ہاتھ میں ہوں گے, ساری سوسائٹی اس کے ہاتھ میں ہوں گی, تو میرا بچہ کہاں جائے گا؟ بالآخر کب تک میرے ساتھ چلے گا؟ پھر میری اولاد تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. اتنی اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. اس خاطر امام نے فرمایا تھا کہ دین کی آفتوں میں سے ایک آفت, دین کی کوشش کرنے والا وہ شخص ہے جو جاہل ہے. دین کی راہ میں چلنے والا جاہل اس اعتبار سے دین کی آفت ہے کہ یہ دین کے نام پر دین کو تباہ کرتا ہے. اچھا, اس آفت کی بہترین مثال خوارج ہے. اس آفت کی بہترین مثال خوارج سے. خوارج نے جس قسم کے مغالطات کیے ہیں, آج وہ دینی حماقت کی بہترین مثالیں سمجھی جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی دین کی ہسٹری کمپائل کرتا ہے اور نکالتا ہے کہ دین کے نام پہ حماقتیں کسے کہتے ہیں, تو ان کی حماقتوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو بھائی, جب دین کے نام پر انسان احمق ہوتا ہے تو یہاں پہنچ جاتا ہے. ان کی حماقتوں کی ایک دو نشانیاں جو آپ نے بچپن سے بھی سنی ہوں گی. ایک باغ سے گزر رہے ہیں, ایک آدمی نے پھل توڑنے کا ارادہ کیا خوارج میں سے, تو دوسرے نے کہا دیکھو پھل نہیں توڑو, مسلمان کی ملکیت ہے اور مسلمان کی ملکیت میں سے سیب توڑنا جائز نہیں ہے, یہ تمہارا کام حرام ہے, اس سے خدا خوش نہیں ہوگا. اس نے کہا اور اس نے سن لیا, کہا بات تمہاری صحیح ہے, مجھے سیب نہیں توڑنا چاہیے تھا. اس سے تھوڑی دیر پہلے امیر المومنین کے ایک صحابی کو شہید کر کے, ان کی زوجہ کو شہید کر کے, ان کے حاملہ بچے کو شہید کیا تھا. اب سیب توڑنے پہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان کی ملکیت میں تجاوز ہے, اسے ہاتھ میں لگاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں عقل کے زوال کی حد, دیکھ رہے ہیں. تین نفس محترمہ ان کے ظلم کا شکار ہوئے, بربریت کا شکار ہوئے, وہ صحیح تھا, سیب توڑنا صحیح نہیں تھا. یہ دینی حماقت ہے, وہی دینی حماقت جو آج کے زمانے میں مختلف تنظیموں کے اندر نظر آ رہی ہے کہ وہ جاتے ہیں بم باندھتے ہیں اور جا کے چند نمازیوں کو شہید کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں حرام مال نہیں کھاؤں گا, ہاں 40 انسانوں کو میں نے مار ڈالا ہے, اور وہ کام اس نے جہاد کے نام پر کیا, یہ کام اس نے دین کے نام پر کیا. یہ مغالطات کی بہترین مثالیں. مثلا قرآن کریم نے فرمایا ان الحکم الا للہ, حکومت صرف خدا کے لیے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا پھر ہمیں حاکم بھی نہیں چاہیے, علی نہ آپ چاہیے نہ امیر شام چاہیے, کیونکہ حکومت اللہ کے لیے ہے, لہذا ہمیں آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اصل معاشرے میں ہمیں حکومت ہی نہیں چاہیے. اب لاکھ سمجھایا بھائی حکومت تو خدا کی ہے, لیکن زمین پہ اس کی طرف سے کون حکومت کرے گا؟ کوئی انسان تو چاہیے جو حاکم بنے. کہا نہیں, چونکہ حکومت اللہ کی ہے اب ہمیں حاکم بھی نہیں چاہیے, معاملہ ختم. یہ دینی حماقتوں کی بہترین مثالیں. وہ کبھی مذاق میں ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے سب شہید زندہ ہیں, ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہید ہی لڑ لیں گے, شہید زندہ ہیں تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے, شہید لڑ لیں گے ہم تو ٹھیک ہے. یہ اس قسم کی حماقتیں, یہ دینی حماقتیں کب آتی ہیں؟ یہ دینی مغالطات کس میدان میں چلتے ہیں؟ جہاں عقل کم ہے, جہاں عقل کم ہے. جب بدقسمتی سے یہ دینی مغالطات پہلے بھی ہوئے ہیں, قرآن کریم نے اس کی مثالیں دی ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں, جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے, کچھ وہ ہیں جن کو ہم پہچان پائیں, کچھ وہ ہیں جن کے ہم شکار ہیں. اچھا, دین کے معاملے میں جب کوئی شکار ہوتا ہے تو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ مغالطہ تھا. ظاہر کیسے کہہ سکتا ہے, چونکہ دین کے معاملے میں جب وہ کسی بات کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کو مغالطہ کہہ نہیں سکتا, پھر تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ حق جو میں نے قبول کیا. اب اس کو یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ مغالطہ ہے جو میرے ساتھ ہو گیا یا یہ حق ہے؟ پہلے ہم مغالطوں کی اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس موضوع کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم نے ظالموں کے ایسے بہت سارے مغالطے بیان کیے ہیں، اگر قرآن کریم میں آپ ایک ایک جملے میں غور کرنا شروع کر دیں، آپ کر رہے ہوں گے، میں تاکیدہ عرض کر رہا ہوں، ایک ایک جملے پہ غور کرنا شروع کر دیں اور ایک ایک لائن پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھا کریں اس سے میں نے کیا سیکھا ہے، کچھ سیکھنا ہے اس سے؟ مثلا ایک ایک لائن نہیں، دو دو لائن پڑھنے کے بعد، تین تین چار چار آیتیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھا کریں میں نے اس سے کیا سیکھا. اگر آپ کا ذہن کہنا اس میں سیکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے تو اس سے کہے گا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے متعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی نقطہ بھی اضافی نہیں لگایا ہے. کیسے ہو سکتا ہے میں نے چار آیتیں پڑھی سیکھنے والی کوئی چیز نہیں تھی اس کے اندر؟ کچھ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کم سے کم اتنا ہے کہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں خدا سے دعا کروں کہ خدا تیری کتاب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اور وہ کتاب میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے، اب کوئی ذکر کرنے والا ہے؟ تو خدا سے کہنا پڑے گا خدا تیرا آسان بھی میرے لیے اتنا آسان نہیں رہا، تو میری عقل کو اور بڑھا دے تاکہ یہ تیرا آسان مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. قرآن کریم نے اس طرح کے مغالطات بہت بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر کس کس طریقے سے مختلف بہانوں سے فرعون نے اپنی قوم کو حضرت موسیٰ کے خلاف اکسایا ہے. مثلا ایک موقع پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو فرعون کے اطراف میں کھڑے لوگ، جن کو قرآن کریم ملا میم لام حمزہ ملا تعبیر کرتا ہے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو وہی جادو ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، جادو کی نئی قسم ہے. اب یہ خود مغالطے کا ایک حصہ ہے کہ جیسے ہی کوئی نبی کوئی معجزہ دکھائے سامنے والا کہہ دے یہ تو وہی جادو ہے. اب کوئی عقل مند آئے اور کہے کہ جادو اور مغالطے میں فرق ہوتا ہے جادو اور معجزے کے اندر، یہ کتنی عقل وہاں پر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. یا مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تو فرعون نے کہا کہ دیکھو لوگو ہوشیار رہو، یہ تمہاری زمین کے اوپر قبضہ کرے گا. اچھا یہ جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری نظر آ رہی ہے یہ تو زمین پہ قبضہ کرے گا، اور تو جو 25 سال سے یہاں حکومت کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مغالطہ اس کو کہتے ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اپنی تمام تر تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ سادگی کے ساتھ جیسے ہی پہنچے کہنے لگا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے ساتھ سونا کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ طے ہے کہ انبیاء کے ساتھ سونا اترتا ہے؟ نہیں. لیکن مغالطہ کر دیا، لوگ شکار بھی ہو گئے. اس قسم کی چیزوں میں ہر وہ قوم پھنستی چلی جائے گی جس نے سوچنے سمجھنے کے عمل کو کسی اور کی ذمے میں ڈال دیا ہے. انسانوں میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود سوچتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوچنے سمجھنے کو کسی اور کے ذمے میں ڈال کر کہتے ہیں تم ہمیں بتا دو ہم کر لیں گے، معاملہ خراب ہو گیا. البتہ سوچنے سمجھنے میں کچھ جگہیں جو اسپیشلسٹ کی سوچنے کی جگہ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہم وہاں پر رائے دیں. مثال کے طور پر خدا نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہو جائے، اب یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں میں اپنی عقل سے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، یہ اسپیشلسٹ کا کام ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، البتہ اس کی تشخیص میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا کہ اسپیشلسٹ کون ہے. تو ہم اور آپ بہت ہوشیار رہیں کہ ظالم مغالطہ کس طرح سے کرتے ہیں، مغالطوں کو حل کرنے کے لیے آسان ترین اصول کیا بنائے جا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم منطق کا کوئی درس یہاں پہ نہیں دینا چاہ رہے، ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں سادہ سی بات کرتے ہوئے اس مشکل کے مقابلے میں چند جملات عرض کر دیے جائیں تاکہ یہ مشکل کسی طریقے سے گرفت میں آ جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلاً ہر مغالطے کے سامنے سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ کوئی جانا پہچانا 100% قبول ہوا ہوا اصول قربان نہ ہو جائے. کوئی کتنا ہی مغالطہ کرے اگر مغالطے کر کے ثابت کرے کہ مثال کے طور پر نبی معصوم نہیں تھے، اب اس نے آپ کے سامنے دلیل رکھی ہے، دلیل دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہی ہے، اس دلیل سے ثابت ہو رہا ہے نعوذ باللہ تعالی نبی معصوم نہیں تھے. آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ کہ نبی معصوم تھے یہ میرے نزدیک ثابت ہے یا نہیں ہے. اگر ثابت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر یہ جو جملہ کہہ رہا ہے یہ مخالطہ ہے، یہ جو جملہ کہہ رہا ہے یہ مغالطہ ہے، اس کے اندر کوئی غلطی ہے جس کو مجھے پکڑنا ہوگا. مثلا فرض فرمائیے سادہ میتھمیٹکس کے ذریعے میں آپ کے سامنے ثابت کر دوں کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں، کیا مانے گا کوئی؟ کہہ رہے کہ نہیں مانے گا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہے گا یہاں پہ کوئی ترکیب لڑائی گئی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن دو اور دو پانچ نہیں ہو سکتے، یہ مجھے پتا. یہ وہ کام ہے جو ہمیں اور آپ کو کر لینا چاہیے. جہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بنیادی فنڈامنٹل پرنسپل قربان ہو رہا ہے، سمجھ جائیے مغالطہ ہوا ہے. اب دیکھیے بنیادی کیا چیزیں ہوتی ہیں. قرآن کریم نے 60 سے زیادہ جگہ پر کہا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ. ایک آدمی آ کر میرے سامنے ایک چیز ثابت کر رہا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب کسے مانو؟ میرے سامنے قرآن کریم کی 60 سے زیادہ آیتیں جو کہہ رہے ہیں پڑھنا پڑے گی، اور ایک آیت کریمہ صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ تین کام ایسے ہیں جو اگر تم نے کیے تو تمہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. آپ نے یہ آیت کریمہ نہیں سنی ہوگی، یہ جو میں نے آخری بات کہی. اس سے پہلے کی بات میں مجھ سے کوئی کہے کہ میں کسی چیز کا انکار کر گیا، یہ کر گیا، وہ کر گیا، میں پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سورہ مدثر آیت نمبر 42، آیت نمبر 42 سے اگلی 7-8 آیات وہ آپ پڑھتے چلے جائیے. کاش آج کے دن آپ گھر جا کر یہ کام ضرور کر ڈالیں. سورہ مدثر، مدثر یاد رہ جاتی ہے، صحیح، مزمل، مدثر، اس طرح کی سورہ یاد رہ جاتی ہے. سورہ مدثر یہ میں 6 دفعہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اب یہ آپ کے ذہن سنانے کے. آیت نمبر 42، اس میں اس تین چیزیں ایسی لکھی ہیں، تین عمل لکھے ہیں. کہا یہ جو تین عمل یہ کرتے ہیں نا، اصل مسئلہ یہ ان کو قیامت کا یقین نہیں ہے. آگے جا کے ایک جملہ لکھا ہے کہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. میں نے صریح عربی جو لکھی تھی وہی پڑھی آپ کے سامنے، اس کا ابھی صریح اردو ترجمہ کروں گا. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان لوگوں کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کام نہیں آئے گی. اب اس سے زیادہ صریح قرآن کیا لکھے گا؟ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی نہ ایک آیت زیادہ ہوئی ہے نہ ایک آیت کم ہوئی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صحیح، جب یہ آئے کریمہ پر میں نے پہلی دفعہ توجہ کی تو میں نے کہا بھائی یہ آئے کریمہ ہم جیسوں کی کمر توڑنے کے برابر ہے، کمر توڑنے کے برابر ہے. کیوں؟ اس نے تین چیزیں ایسی کہہ دی ہیں کہ اگر یہ نہ کی تو پھر سمجھ لو تمہیں کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ یعنی شفاعت کرنے والوں کا بھی کم از کم کرائیٹیریا یہ تین چیزیں ہوں گی، اس سے کم پر شفاعت کام نہیں آئے گی. صحیح. اچھا، یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو اہل بیت نے اپنی انتہائی صحیح احادیث کے اندر خود بیان کی ہیں، خود بیان کی ہیں کام نہیں آئے گی ہماری شفاعت تمہیں اگر یہ یہ ہوا. میں تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الرحمن الرحیم. ما سلککم فی سقر، جہنم پر بیٹھے ہوئے محافظ جہنم میں جانے والوں سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں کون سی چیز لے کر آئی؟ سقر سادہ جہنم نہیں ہے، سقر جہنم کی کوئی بہت گہری وادی ہے، جہنم کی بھی کوئی بہت ہی اونچی بھی جگہ ہے. ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی؟ ان کا جواب تین چیزوں پر ہے. لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، پہلا جواب. دوسرا جواب، لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دو باتیں، کنا نخوض مع الخائضین، بیہودہ کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. صحیح. اچھا، اتنی صریح آیات ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا تشریح کرے آدمی. لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اب آپ کسی کی بھی نماز اور اپنی نماز کا جائزہ لے کر پوچھے گا، اس پر مصلی کا اطلاق ہو جائے گا؟ اللہ کے نزدیک اس کو کہا جائے گا کہ یہ مصلی ہے؟ پھر ٹھیک ہے، مثلا ایک دن میں پڑھوں دوسرے دن نہ پڑھوں، لوگ کہیں گے میں مصلی ہوں، نماز گزار ہوں. بس اتنا لے لیجئے کہ قرآن کریم یہ کہے کہ یہ مصلی ہے، معاملہ ختم. پہلی مشکل سے باہر آ جائیں گے اگر اتنے نمازی ہوں کہ قرآن کریم کہے کہ یہ مصلی ہے، پھر معاملہ ختم ہو گیا. دوسرا تھا، لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اگر مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے، ہمیں کیا، اپنی زندگی میں غرق تھے، ہمیں لوگوں کی زندگی کی پرواہ نہیں تھی. مومنین کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. مومن وہ ہوتا ہے جس کے مال میں ایک آئیڈینٹیفائیڈ پہلے سے پہچانا ہوا حق ہوتا ہے، سائل کے لیے اور محروم انسان کے لیے. اور یہ جو سقر میں جانے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے پیسے میں مسکین کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی اپنی زندگی ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ مسکین کو وہ کھانا کھلائے جو بہت امیر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. قرآن کریم نے لکھا ہے جب تمہارے پر رزق کی تنگی ہو تو تم انفاق کیا کرو، جب رزق تنگ ہو جائے تو انفاق کر دیا کرو، ہم تمہارے رزق میں اضافہ کر دیں گے، یہ قرآن نے کہا ہے. اس کا مطلب ہے لم نکو من المصلین، یہ صرف امیروں کا جملہ نہیں ہے، کچھ غریب ہوں گے جن کو قیامت کے دن جہنم میں جاتے وقت یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا. اچھا اتنا بھی اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، شاید یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں شاید ہی کوئی مسکین ہوگا، کم سے کم ہم لوگ مسکین نہیں ہیں، غریب ہو سکتے ہیں، فقیر ہو سکتے ہیں، مسکین نہیں ہو سکتے. مسکین بہت بری بھی حد ہے، فائنینشلی بہت ہی بری حد کو ہم جا کر مسکین کہتے ہیں. الحمدللہ میری اور آپ کی ڈریسنگ سے بھی نہیں لگ رہا کہ ہم لوگ مسکین لوگ، اگر ڈریسنگ سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہو. چلیے ایک بات ہو گئی، لم نکو من المصلین، اگر مصلی نہیں تھے سقر کا راستہ ہے، اگر مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے راستہ سقر کا ہے. تیسری بات، جہاں کوئی بیہودہ کام کر رہے تھے، خائضین، کن نخوض مع الخائضین، خائضین کون ہوتے ہیں قرآن کریم کی اصطلاح میں؟ خوض، خائضین، ایسے کام کرنے والے جس کا کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. مثلا کسی نے دعوت دی کہ آنا اللہ کی بندگی میں کچھ قدم بڑھائیں گے، اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. کسی نے کہا آنا ایک پارٹی ہے، اس میں ہنسیں گے بولیں گے کھائیں گے گائیں گے، موسٹ ویلکم. یہ ہے کن نخوض مع الخائضین. یعنی بعض اوقات میں کہیں سے گزر رہا ہوتا ہوں، شادی کی کسی محفل سے ان گانوں وغیرہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو میں سوچتا ہوں یہ جو کن نخوض مع الخائضین تھا وہ اور کیا تھا پھر؟ نہیں کرتا بعض اوقات، اور کیا ہے؟ بےہودہ بیٹھنے والے، بےہودہ بیٹھنے والوں میں. اچھا جب اسٹینڈرڈ تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں تو ایک اور مسئلہ بھی بنتا ہے، یہ جو چوراہوں کے اوپر بچے کھڑے رہتے ہیں، اس کا کوئی ہدف ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کچھ بھی نہیں. مثال کے طور پر کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میں ٹیلی ویژن کے اوپر ٹینس دیکھتا ہوں، کرکٹ دیکھتا ہوں. میں کہا بندہ خدا دیکھنا ہے دیکھ لو، لیکن بظاہر بہت اچھی چیز لگ نہیں رہی ہے. چلو 10-15 منٹ بات بنتی ہے، آدھا گھنٹہ چلو بات بن گئی، اگر تم 2-3 گھنٹے بیٹھے دیکھتے رہے اس کام میں کوئی حکمت ہے؟ حکمت ہے اس میں کوئی؟ اس نے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام اسپورٹس کے اگینسٹ ہے. میں نے کہا نہیں, اسپورٹس کے اگینسٹ نہیں ہے, تم خود کھیلو تمہارے جسم کو کچھ ملے, تم بیٹھ کے صرف دیکھو اس میں کیا ملا تمہیں, کیا ملا؟ اچھا وہ کہے گا مثلا مجھے تفریح ملی, تفریح آدھا گھنٹہ کافی نہیں ہے؟ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تفریح لے لی نا, اب ذہن فریش ہو گیا, اٹھو کام کرو, کیوں زندگی برباد کر رہے؟ کنہ نخوض و مال خائزین, اور کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ بن سکتا ہے, ٹائٹل آ رہا ہے اس کے اوپر بھی. ہم سب کے ساتھ یہ مشکل ہے, ہم بھی جوانی میں ایسے ہی تھے, ہم بھی یہی کر رہے تھے, چونکہ پورا معاشرہ کر رہا تھا ہم بھی کر رہے تھے. لیکن قرآن کی صریح آیت کہہ رہی ہے صحیح نہیں ہے, اپنا وقت ضائع نہیں کرو اپنی زندگی کو. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بےہودہ پارٹیز. بےہودہ پارٹی کا مطلب صرف وہ نہیں ہوتا جس کے اندر فحشہ برس رہے ہوتے ہیں, وہ تو خیر ہے ہی ہے ہی. بےہودہ پارٹی کا مطلب یہ بیٹھے ہیں, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, کوئی مقصدیت نہیں ہے. چند لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں, یہاں پہ ٹھٹے اور یہاں پر ہنسی اور یہاں پہ مذاق, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کنہ نخوض و مال خائزین بن جائے گا. اچھا آپ کہیں گے اسلام اس کا مطلب بہت ریجڈ ہے, ہنسنے بولنے پہ پابندی ہے. نہیں, ہنسنے بولنے پہ پابندی نہیں ہے, کچھ وقت کے لیے صحیح ہے, مقصد ہو تو بہت ہی اچھا ہے. ایک آدمی ہنسے بولے اس کے دوران ہی کچھ سکھا دے, بہت ہی اچھا ہے, وہ سب صحیح ہے. لیکن کچھ نہیں ہو اور چلے چلا جا رہا ہے, نہیں پھر بالکل غلط ہے, بے مقصد ہو جائے. اس کے بعد فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تم سفر میں کیوں آئے, لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہر بےہودہ کام کرنے والے کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. اور اس کے بعد لب لباب بتایا اصل مسئلہ کیا تھا, کنہ نکذب بیوم الدین, ہم دین اللہ کے آخری دن کی تکذیب کرتے تھے, ہمیں قیامت پہ یقین نہیں تھا. اصل مشکل یہ تھی, حتی اتانا الیقین, اب ہمیں یقین آ گیا ہے, اب ہمیں یقین آ گیا, اب تو فائدہ بھی نہیں ہے نا اب یقین آنے کا. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں, قیامت کے دن ابو سفیان بھی مومن بن جائے گا, انکار کی گنجائش نہیں ہوگی, اس دن تو ایمان لانا ہی پڑے گا نا, اس کس چیز کا انکار کرے گا؟ لیکن اس دن انکار ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے, اس دن ایمان یہاں لانا تھا, وہاں لا کے کیا کرنا اس نے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, سقر میں پہنچ گئے, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, سقر میں پہنچ گئے. مسکین کو کھانا نہ کھلانے کا مطلب صرف کھانا ہی نہیں ہے, یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے, جیسے بھی زندگی گزارتے رہے, اپنی زندگی میں مگن تھے, ہم اس سے سروکار تھا, ہماری تنخواہ بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی. تیسری چیز, کنہ نخوض مع الخائضین, بےہودہ کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, بےہودے میں وقت گزارتے رہتے تھے. لب لباب کیا, کنہ نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین, اب ہمیں یقین آ گیا. اس کے بعد والی آیت یہ ہے, فما تنفعهم شفاعت الشافعین, ان لوگوں کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. اچھا ممکن آپ یہ کہیں کہ نہیں اس میں لکھا ہوگا اس میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی, یعنی بڑی شفاعت کرنے والے نہیں, یا چھوٹی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی, بڑوں کی فائدہ دے گی. نہیں, عربی کا جملہ یہ نہیں ہے, شفاعت الشافعین, کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی. یعنی یہ وہ چیپٹر نہیں ہے جو شفاعت کے اندر آئے گا, یہ وہ چیپٹر نہیں ہے. باقی چیزیں ہیں, باقی چیزیں وہ لائی جا سکتی ہیں, وہ آ جائیں گی, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جو شفاعت کرنے میں آئے, کم از کم یہ ہے کہ انسان کو اپنی تمام عقیدہ صحیح کرنا پڑے گا. اب یہ سن لیا آپ نے, نماز کے بارے میں 60 سے زیادہ آیتیں سن لی, نماز کے بارے میں سورہ مدثر کا یہ بیان کہ وہ کہتی ہے کہ ان کو شفاعت شافعین فائدہ نہیں دے گی. اب کو یہ کہ بھئی یہ تو تم لوگ قرآن سے نکال رہے ہو, نہیں, ہمارے پاس صراحت کے ساتھ اہل بیت کی روایات موجود ہیں, صراحت کے ساتھ. احسن المقال شیخ عباس قمی کی کتاب, جس سے ہم اور آپ مفاتیح الجنان پڑھ رہے ہوتے ہیں, انہی مفاتیح الجنان کے رائٹر نے چھٹے امام کی حالات زندگی میں درود بھیجنا, حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا چھٹے امام کی آیت میں کہ ان دا شہادہ, شہادہ کے وقت تمام لوگوں کو جمع کیا شہادت سے کچھ پہلے، تمام اپنے اعزاء اقربا کو جمع کیا، اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، اعزاء اور اقربا کو جمع کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا جو نماز کو کم سمجھے اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی. اس سے زیادہ صراحت اور کیا چاہیے؟ جو نماز کو کم سمجھے اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ ان لوگوں کو کہا جو عام مسلمان تھے. نہیں، عام مسلمان نہیں تھے، خاص میں بھی اخص تھے، ان کے اپنے خاندان والے تھے. کہا تم ہمارے خاندان والے ہو لیکن تمہیں بھی شفاعت نہیں ملے گی. کب؟ اگر نماز کو کم سمجھو. اب ایک آدمی آ کر مغالطہ کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا کیا جائے؟ اتنا کچھ ہے ہمارے پاس کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں یہ وہ عمل نہیں ہے جس کو چھوڑا جا سکے، اور وہاں سے ایک آدمی ثابت کرتا ہے کسی بھی چیز سے کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا کریں؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے سامنے دن کی روشنی میں کوئی ثابت کر دے کہ اس وقت رات ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دن ہے اور رات نہیں ہے، تم نے گیم کیا کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر عقل میں آ رہا ہے کہ یہ کہاں غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کی رہنمائی کریں. بندہ خدا مظلوم ہے، بےچارا مظلوم ہے. اس اعتبار سے مظلوم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک لوگ ہوتے ہیں جسمانی مظلوم ہوتے ہیں جن کے جسم کے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، ایک وہ مظلوم ہوتے ہیں جو فکری مظلوم ہوتے ہیں، ان کی فکر پر کسی نے ظلم کر دیا. یہ بےچارا مظلوم ہے، فکری مظلوم ہے، اس کے اوپر فکر پہ کسی نے ظلم کر دیا ہے، آپ بےچارے کا ساتھ دیں. اگر جسمانی مظلوم کو دیکھتے تو آپ کیا کرتے؟ اس کا علاج معالجہ کروا دیتے نا. اس کا کچھ علاج معالجہ کریں، اگر آپ کے پاس توانائی ہے اس کا علاج معالجہ کریں، اس کو کسی طریقے سے صحت کے نزدیک لانے کی کوشش کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم خود کو مجروح نہ کریں، خود اپنے آپ کو پھر ظلم کا شکار نہ کریں، اپنی زندگی بچائیں، اپنی جان بچائیں. بس مغالطوں کو حل کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اصولوں کو دیکھا جائے. کوئی اصول تو قربان نہیں ہو رہا، اگر کوئی جانا پہچانا اصول قربان ہو رہا ہے سمجھ جائیے یہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی، یہاں پہ کوئی بہت بڑا معرکہ ہو گیا. جو ممکن ہے کہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کو سمجھنا پڑے گا. لہذا بہت ساری چیزیں اس معاشرے کے اندر اسی طرح سے ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اس معاشرے کے اندر ایسی ہو رہی ہیں جن کی ابتدا صرف ایک مغالطہ ہے، اور لوگوں کی بیوقوفی سے، کم علمی سے کہیے، فائدہ اٹھا لیا گیا، ان چیزوں کو نافذ کر دیا گیا. اب ایک جملہ اس سلسلے میں، دو تین جملات اور عرض کروں گا اور موضوع کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا کے الفاظ پر اتنی توجہ نہیں دیتے، ہم سوچتے ہیں ہماری نیت میں کچھ ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے دعا کے الفاظ پر. اہل بیت کی بعض روایتوں سے نظر آ جائے کہ فرماتے ہیں دعا کے الفاظ پر بہت توجہ دو، الفاظ غلط نہیں ہونے چاہیے. مثال کے طور پر ایک روایت میں فرمایا گیا کہ سود نہ کھانا. کیوں؟ فرمایا جتنی بھی جگہ پر مومن کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کے دشمنوں پر لعنت، اس میں تم بھی آ جاؤ گے. سود کھانے والا اللہ کا دشمن ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے. اور جتنے لوگ کہہ رہے ہوں گے اللہ کے دشمنوں پہ لعنت، تم بھی اس کا حصہ بن جاؤ گے. پھر ایک جگہ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی کسی کو لان کر رہے ہو اور خود ہی کا حصہ بن رہے ہو. لان کر رہے ہو گے، خود ہی اس کا حصہ بھی بنے ہوئے ہو گے. اس کا مطلب یہ الفاظ کی اہمیت ہے، الفاظ کی اہمیت ہے. مثال کے طور پر پہلے میں دعا مانگتا تھا، کہتا تھا اے خدا اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ دے وہ دے. بعد میں دیکھا ماننے والا آسان نہیں ہے، ماننے والا اہل بیت کی راہ پر چلنے والوں کو یہ دے دے وہ دے دے. بعد میں دیکھا اہل بیت کی راہ پر چلنا بھی آسان کام نہیں ہے، بہت سخت کام ہے. ہمارے پاس ایک واقعہ موجود ہے، جنگ صفین سے مولا تشریف لا رہے تھے، ایک سپہ سالار ساتھ چل رہا تھا، ایک قبیلے سے گزرے جو اسی کا قبیلہ تھا. اس قبیلے کے کافی لوگ جنگ صفین میں مارے گئے تھے. عورتیں مذمت کر رہی تھیں جنگ صفین کی کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ دیکھتا ہے کہ میری قبیلے کی عورتیں مذمت کر رہی ہیں اس ڈر سے کہ اگر میں کچھ بولا تو پبلک میں میری آواز خراب ہو جائے گی، پبلک میں میرا ریپوٹیشن خراب ہوگا. عورتوں کے سامنے کچھ نہیں بولا، خاموشی سے مولا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. مولا نے کچھ دیر تحمل فرمایا، اس کے بعد اس کی طرف مڑ کر دیکھ کر کہا کہ ہمارے ساتھ مت چلو، پیچھے چل جاؤ. کہا ہمارے ساتھ مت چلو. اب یہ ڈر گیا، کہنے لگا مولا کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا اگر تم میں اتنی جرات نہیں ہے کہ حق کے لیے بول سکو تو ہمارے ساتھ مت چلو، پیچھے ہٹو. اتنی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، تم نے ہمارا ساتھ دیا، تمہارے مرد مارے گئے، تم نے بلا وجہ میں کیا تھا یا دلیل کے ساتھ کیا تھا؟ اگر دلیل کے ساتھ کیا تھا تو بولتے کیوں نہیں اپنے دلیل کے دفاع میں؟ اب بے عزتوں کی طرح خاموش کیوں ہو رہے ہو؟ نام بچانے کے لیے؟ فرمایا تو ہمارے ساتھ چلنے قابل نہیں ہو، پیچھے چلو. اہل بیت کے چاہنے والوں پر یہ آسان ترین ٹائٹل ہے. اہل بیت کے ماننے والے ذرا سخت لگ رہا ہے، اہل بیت کی راہ پر چلنے والے وہ بھی کافی سخت لگ رہا ہے. آسان ٹائٹل لگ رہا ہے اہل بیت کے چاہنے والے، لگتا ہے ہم چاہنے والے ہیں بس، اس میں ہم صحیح کھپ رہے ہیں. ورنہ دیکھیں نا ساتھ چلنا کتنا مشکل ہے. اور ایک واقعہ سنا دوں آپ کی خدمت میں، یہ واقعہ ہے چوتھے امام کی حیات طیبہ سے، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. ایک آدمی امام کے ہمراہ تھوڑے سے کسی جگہ پر جا رہے ہیں، یعنی شہر کے اندر ہی کسی جگہ پہ جانا ہے گویا. ایک غلام ساتھ ہے، اس غلام کا تعلق سندھ سے ہے. اس زمانے میں ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو سندھی کہتے تھے، چاہے وہ ہندوستان میں کہیں سے بھی تھا اس کو سندھی کہتے تھے. تو یہ سندھی غلام تھا، یعنی ہندوستان سے تعلق تھا. تو وہ ساتھ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور مولا اور وہ جو ساتھ چلنے والے ہیں وہ ساتھ چل رہے ہیں. کہیں پیچھے چلتے چلتے اس کو کوئی کام پیش آ جاتا ہے، شاید ایسا تھا کہ جیسے ہم کہیں گے جیسے جوتا ٹوٹ گیا اس کا، کوئی پرابلم ہو گئی، رک گیا. یہ رکا اور اپنا جوتا صحیح کرنے لگا. امام رک گئے، صبر کیا، انتظار کیا. وہ جو ساتھ تھا وہ بے صبری کر گیا، اور اس نے مڑ کر سندھی غلام کو ایک گالی دی اور کہا کہ ساتھ کیوں نہیں آتے، دیر کیوں لگا رہے ہو، امام کھڑے ہیں یہاں پر. جیسے ہی اس نے گالی دی، امام نے کہا آئندہ سے ہمارے ساتھ نہیں آنا چوتھے سے. اب یہ گھبرایا، کہنے کہا مولا میں نے اس غلام کو کچھ کہا ہے. فرمایا غلام کو کہو یا آزاد کو کہو، گالی دینے والا ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، یہاں سے جاؤ. ساتھ چلنا آسان ہے؟ فرمایا تم انسان کی عزت کے قائل نہیں ہو، تم نے اس انسان کو گالی دے کر اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، یہ ہم تشریح کر رہے ہیں. فرمایا ساتھ نہیں چلو. اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں بہت سادہ سادہ باتیں ہو رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے ساتھ چل پڑیں گے، ایسا نہیں ہوگا، تھوڑا سا مشکل ہے. ہاں ان کے صدقے میں کچھ مل جائے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی یہ کیا یہ اسٹینڈرڈز نہیں ہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ چلنے کے اسٹینڈرڈز بہت آئی ہیں، قربانی مانگتے ہیں. اصل میں چاہت یہی ہوتی ہے. جب میں اور آپ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اس کو، اس کا مطلب یہ کہ اس کی چاہتوں کو بھی چاہتا ہوں. صرف اس کو چاہنے سے تو کوئی بات نہیں بنتی. اگر میں مولا کو چاہتا ہوں تو مولا صبح سحر خیز ہونے کو چاہتے ہیں. شہادت والی شب ارشاد فرمایا کہ اے صبح تو شاہد رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتا نہیں پایا. ان کے اندر تو سحر خیزی کی خواہش اتنی شدید ہے. اب اگر میں کہتا ہوں میں ان کو چاہتا ہوں اور ان کی پسند کو نہیں چاہتا، یعنی منصوبہ میرا یہ ہے کہ میں نہیں اٹھوں گا، کون سی چاہت ہے یہ؟ رات کو سوتے وقت منصوبہ کیا ہے کہ وہ کروں گا جو علی کو پسند نہیں ہے، کون سا منصوبہ ہے یہ؟ یہ کس چاہت کے تحت ہے؟ کم سے کم منصوبہ تو صحیح کر لو. ٹھیک ہے کہ آپ ایک دفعہ نہیں اٹھ پائے، دو دفعہ نہیں اٹھ پائے، ہفتے میں تین دفعہ نہیں اٹھ پائے، کم سے کم منصوبہ تو صحیح ہونا چاہیے. میں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ دوپہر کو چھری گھونپ دوں گا، کون سا منصوبہ ہے یہ؟ یہ کہاں کا منصوبہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کسی حادثے کے نتیجے میں چھری آپ کے ہاتھ میں چلی گئی، علیحدہ مشکل ہے، اس کو تحمل کیا جا سکتا ہے. لیکن منصوبہ یہ ہے کہ میں غلط کام کروں گا، یہ قابل تحمل نہیں ہے اصلا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. اب مغالطہ کیا ہے؟ مغالطہ یہ کہہ رہے ہیں علی کے چاہنے والے سب صحیح، تو خود مولا علی نے قبول نہیں کیا ہے، خود مولا نے قبول نہیں کیا ہے، اور وہ جملہ جو ہم کامنلی استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر اب نہج البلاغہ سے بڑھ کر سند میں کیا دے سکتا ہوں آپ کے لیے؟ نہج البلاغہ مستند ہے نا، جا کے دیکھیے نہج البلاغہ کے اندر حضرت قمبر تشریف فرمائے مولا کی دور خلافت میں ایک موقع کے اوپر مولا سے کہتے ہیں مولا آپ کے کچھ شیعہ آپ سے ملنے آئے ہیں. فرمایا کہاں ہیں؟ کہا مولا وہ کھڑے ہیں. پہلے جملات میں سے یہ ارشاد فرمایا ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ یہ کیسے شیعہ ہیں میرے؟ فرمایا ان کے چہروں کے اوپر خوف کی زردی کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیسے شیعہ ہیں؟ خدا کا خوف ان کے چہروں پہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اتنی جملے ارشاد فرمائے اگر یہ شیعہ ہیں تو یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، کہ میرے جیسا پڑھنے والا فوراً دست بردار ہو جائے کہ مولا شیعہ نہیں ہے چاہنے والے. اتنا سخت یہاں ہم کہہ جا رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. اچھا اس کے بعد مغالطہ یہ ہے، اب پہلے میں نے کہا میں شیعہ ہوں، اس کے بعد لکھا ہے شیعہ علی نور کے ممبروں پر ہوں گے، اب کہہ دیا میں نور کے ممبر پر ہوں گا. پہلے یوں تو ثابت کرو شیعہ ہو. کس کافر نے کہا کہ شیعہ علی نور کے ممبر پر نہیں ہوں گے؟ قطعاً نور کے ممبر پر ہوں گے. کوئسچن یہ نہیں ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئسچن یہ ہے کہ شیعہ ہے کون. اس کو کہتے ہیں مغالطہ. یہ دین میں چلتا ہے، سیاست میں بھی چلتا ہے. سیاست میں مغالطہ سیاست دان کرتے ہیں، دین میں مغالطہ دیندار کرتے ہیں. سیاست میں مغالطہ کیا کرتے ہیں؟ سیاست میں مغالطہ کرتے ہیں کہ اب کے ہم آئے تو کوئی بھوکا بھوکا نہیں رہے گا. صحیح، پہلے چار دفعہ آئے تھے پھر کیا کیا تھا؟ کوئی بھوکا بھوکا نہیں رہے گا. پہلے بھی تو چار دفعہ آئے تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ اب اگر ہم آئے تو ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا. ظالم تو خود سب سے بڑے خود ہی تھے، حق کہاں سے دو گے؟ یہ سیاست کے مغالطے ہوتے ہیں. دین کے مغالطے یہ ہوتے ہیں، دین کے مغالطے یہی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، تم کچھ کرو یا نہ کرو معاملہ تمہارا صحیح ہے. کس نے کہا؟ جس کے نام پر کہہ رہے ہو کہ معاملہ صحیح ہے انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بھی نہیں کہا ہے. تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کب کہا؟ کس جگہ کہا؟ ہاں اگر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہماری یاد میں روئے گا ہم اس کے گناہوں کی مغفرت کروائیں گے، بالکل صحیح ہے، یاد میں روئے گا اس کے گناہوں کی مغفرت کروائیں گے، بس روئے معاملہ ختم. اپنی زندگی میں قبول کیا تھا یہ؟ اپنی زندگی میں قبول کر رہے تھے کیا؟ دیکھیے ابھی مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اب حساس نقطہ آ گیا نا، اب آپ کے لیے اب یہاں سے دشواری شروع ہوگی. اب میرے لیے دشواری نہیں شروع ہوگی، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا اپنی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے. مصائب کا تذکرہ کریں گے اور عین ممکن ہے کہ ہم گریہ کریں گے، ہم گریہ کریں گے، اس پہ جزا ملے گی، اس پہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس پہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے. کب تک؟ جب تک گریہ صادقانہ ہے. اور اگر میں آدھے گھنٹے بعد کوئی ایسا کام کروں جس سے میں بی بی کو گریہ میں مبتلا کر دوں، اب بھی میرے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ اب کیسے میرے گناہ بخش دی جائیں گے؟ یہ سادہ سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ہم لوگوں کو. اگر ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، جز وقتی عاشق ہیں یا کل وقتی عاشق ہیں؟ جز وقتی عاشق کیوں بن رہے ہیں؟ کل وقتی عاشق بنے، اپنی زندگی میں عشق دکھائیں. پھر اپنی زندگی میں عشق دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں پوچھیں اس سے وہ خوش ہیں؟ خوش ہیں تو کریں، نہیں ہو خوش تو کیوں کرنا. سادہ سی بات ہے، یہ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. ان کے وعدوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ان کے لطف و کرم سے کون انکار کرے گا؟ لیکن کیا کسی ایسے شخص کو قبول کیا جائے گا جو ان کی اذیت کا سبب بن رہا تھا؟ کبھی بھی نہیں. اسی طرح ہم اہل تسنن سے بھی کہیں گے، ہم لوگ بعض اوقات مشکل میں پھنس جاتے ہیں کسی کو کچھ سمجھانے کے لیے، تو ہم بعض اوقات یہ آسان سا راستہ استعمال کرتا ہوں، کہتا ہوں تم جانتے ہو رسول خدا کی ایک صاحبزادی تھی؟ کہتے ہیں ہاں. جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنا دیتا ہے دو چار حدیثیں کہ مثلا میں نے یہ سنا ہے انہوں نے رسول خدا نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے. آخر میں اس سے صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی ان کو اذیت پہنچائے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آدمی صحیح ہے یا غلط ہے؟ خود ہی بولتا ہے جو کچھ ہم بولتے ہیں. پھر آخر میں صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے جس کو تم کل تک قابل احترام سمجھ رہے تھے اس نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں، ختم ہونے معاملہ. اب کیا رہ گیا پھر؟ یہی ہمیں بھی سوچنا پڑے گا. ایک طرف سے خوش کریں، دوسری طرف سے ناراحت کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اپنی زندگی کو ان کی خوشنودی کا سبب قرار دیں، زندگی کے ہر ہر پہلو کو. مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ گریہ کیا، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر ہوں، اہل بیت کی رضایت آپ کے ساتھ. میں باہر نکلوں اور ایک مومن کو مصیبت میں دیکھوں اور کام نہ آؤں، اب یہ میں نے کیا کیا؟ اب یہ کس کا دل دکھایا میں نے؟ ایک طرف سے وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس کے اوپر نماز واجب ہے رات کے آخری پہر تک مولا انتظار فرماتے ہیں، شاید اب پڑھ لے گا. نہ پڑھوں تو دل دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اس دل دکھا کے کیا ملا مجھے؟ کیوں میں نے دل دکھایا؟ یہ سادہ سی بات ہے. ان کے دل کو خوشی پہنچانا انسانیت کی معراج ہے، اور ان کے دل کو اذیت پہنچانا انسانیت کی پستی ہے. اب میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ چلو بنی امیہ کے ماننے والے ان کو اذیت کریں، ان کے چاہنے والے کیوں اذیت کر رہے ہیں؟ ان کے چاہنے والے کیوں؟ آپ تو عام تو الحمدللہ ان کے نام پر زندہ ہیں، صرف مغالطے کی وجہ سے، مغالطے کی وجہ سے غلط سمجھ بیٹھے. ہمیں صحیح سمجھنا کیا تھا؟ میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہوں گا، میں کہوں گا صحیح یہ ہے کہ دو مہینے عزاداری مت کرو، 365 دن عزاداری کرو، 365 دن عزا مناؤ. صحیح یہ ہے کہ صرف رات میں عزا نہیں مناؤ، پورے دن عزا مناؤ، پورے دن عزا مناؤ، 365 دن عزا مناؤ. کوئی کہے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر میرے سامنے کوئی ذمہ داری آتی ہے سب سے پہلے یہ سوچوں جس مظلوم کو دنیا نے اتنا ستایا ہے میں نہ ستاؤں، تو یہ میرا عزا منانا ہے، یہ میرا عزا منانا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے ہماری زیارات ہیں، آپ سے دو مہینے کیوں عزا کر رہے ہو؟ صبح کو کھڑے ہو، زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے پڑھو، دن کا آغاز عزا سے کرو. کہہ رہے ان کے حضور گر گیا، اس عزا کو کیوں نہیں مناتے؟ کیوں دو مہینے کے اوپر کمی کی ہوئی ہے؟ ان کی مصیبتیں پوری زندگی رہی ہیں. آپ کی اور میری زندگی میں کوئی لمحہ، کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کم از کم کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جب ہمیں سعید الشہدا کی یاد نہ آئی ہو. کم از کم کام کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم کام اتنا کر لیں کہ جب پانی پینے لگیں کہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، کہ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہیں پہ کسی کی عادت تھی وہ پانی پی کے کہتے تھے اے حسین آپ کے خوش لبوں کو سلام، اے میرے مولا آپ کے خوش لبوں کو سلام. یہ ہماری عادت بن جانی چاہیے. سید الشہداء کا گریہ ہمارے لیے فضیلت ہے. سید الشہداء نے کچھ چیزیں ہم سے کہی ہیں کہ کرو، ان میں سے ایک یہ کہا تھا کہ جب بھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. اس کو یاد کرنا نہ چاہیے ہمیں. سید الشہداء نے دو باتیں کہیں بھی، دو باتیں عظیم الشان فرمائی، ہر جملہ عظیم الشان تھا. فرمایا جب بھی پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا، اس کے بعد دوسرا جملہ یہ کہا کہا میں اپنے شیرخوار بچے کو ساتھ میں لے کر آیا، کسی نے پانی نہیں دیا. گویا ہمیں ذمہ دار کیا کہ علی اصغر کا برسیہ پڑھا کرو.
ہمیں اس بات کی ذمہ داری دے دی کہ علی اصغر کے مصائب کو ذکر کیا کرو. اور میں کہوں گا مولا میں آپ کی اس لخت جگر کی کیا مصیبت پڑھوں. بس ایک جملہ ان کی ماں کا کہہ دیتا ہوں, جب علی اصغر کی ماں نے دیکھا ان کا بچہ ذبح ہو گیا تو ایک جملہ کہا, ارے تیرے جیسے شیرخوار کا ہی ذبح ہوتے ہیں. بچے کئی ذبح ہونے کے لیے ہوتے ہیں, یہ تو معصوم بچہ تھا اسے کیوں ذبح کر دیا. علی اصغر کا وجود پوری دنیا کے لیے حجت قرار پا گیا, پوری دنیا کے سامنے سید شہدا کی حقانیت کو ثابت کر دیا. او سرا جب کوفہ کے بازار میں لائے گئے اس میں مختلف سر آئے, لوگوں کو پتا چلا چھ ماہ کا بچہ بھی مارا گیا. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا, ارے عبید اللہ یہ بتا چھ ماہ کے بچے نے کون سی بغاوت کی تھی تیرے سامنے؟ چھ ماہ کے بچے کئی بغاوت کرتے ہیں, تو نے اس کو کیوں مارا؟
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبِهِ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں ذکر حسین عنایت فرمایا ہے, ہمیں آخرت کے تمام مراحل میں سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرما, میدان محشر میں سائے سیدہ نصیب فرما, ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار سیدہ کا مظلوم گھرانہ لٹ گیا ہے, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث محمد و آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما, منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.